السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال حسين بن علي عليهم السلام: السلام عليك يا رسول الله، أنا الحسين بن فاطمة، انا فرخك وابن فرختك، وصبتك في الخلف الذي خلفت على امتك، فاشهد عليهم يا نبي الله انهم قد خذلوني وزيئوني وانهم لم يحفظوني، وهذا شكواي اليك حتى القاك. درود پڑھیے محمد و آل محمد. خداوند تبارک و تعالی آپ کی عبادات، عزا اور اعمال صالحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور تمام مسلمین و بالاخص عزاداران سید الشہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی ہیں اپنے سایہ حفظ و امان میں محفوظ فرمائے. اس سے پہلے کہ میں اپنی معروضات آپ کی خدمت میں عرض کروں، آغا نے جو مجھے شرمندہ فرمایا آپ کے سامنے چند جملے اس ناچیز طالب علم کے متعلق بیان فرمائے ہیں، بہرکیف ان کی اپنی بزرگواری و حسن زن ہے. میں ایک معمولی سا طالب علم ہوں اور آپ مومنین کا ادنا سا خدمت گزار. خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میری زبان میں اتنی قوت و تاثیر آ جائے کہ جو موضوع آپ کی خدمت کے لیے انتخاب کیا ہے اس کو احسن طریقے سے آپ کے گوش گزار کر سکوں. ماہ محرم الحرام اسلامی ہجری تاریخ کا پہلا مہینہ اور اس کا آج پہلا دن ہے. یہ پیغام، یہ ماہ اپنے ہمراہ بہت سارے پیغام لے کر آتا ہے اہل اسلام کے لیے، اہل قرآن کے لیے، بلکہ پوری بشریت کے لیے اور انسانیت کے لیے. غم کا مہینہ ہے، سوگ کا مہینہ اور عزا کا مہینہ ہے. اگرچہ رسم یہ پڑی ہے کہ فقط عشرہ اول اور پہلے 10 روز عزا کے لیے مخصوص کر دیے گئے ہیں، جبکہ یہ پورا مہینہ عزا کا مہینہ ہے. حقیقی عزا تو روزے عاشور سے شروع ہوتی ہے، جس دن ہم تھک کے گھر جا بیٹھتے ہیں اس دن اہل بیت عزادار ہوتے ہیں، اس دن امام زمان مرثیہ پڑھتے ہیں، اس دن پڑھتے ہیں میرا درود ہو ان بیبیوں پر جن کے سروں پہ چادریں نہیں تھیں، میرا درود ہو اس شام پر اور اس شام پہ ان روتے بچوں پر جن کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی. میرا درود ہو اس وقت پر جب خالی گھوڑا خیمے کے پاس آ کر پکار رہا تھا الظلیمہ الظلیمہ الظلیمہ. لوگوں ظلم ہو گیا ظلم ہو گیا ظلم ہو گیا. سوگ و عذاب آداب ماہ محرم میں سے ہے, ادب ہے انسان کا. گزشتہ شب کی مجلس جو دوسرے مقام پر کل برقرار تھی, وہاں بھی میں نے مومنین کی خدمت میں عرض کیا کہ ہر چیز کے خدا نے آداب رکھے ہیں اور ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ با ادب رہیں مؤدب رہیں. ہر کام میں اس کام کے ادب کا ضرور خیال رکھیں. ادب فقط جھک کے ملنے کو ہی نہیں کہتے, ادب فقط آرام سے بولنے کو ہی نہیں کہتے, ہر چیز کا ادب ہے. عبادتوں کا ادب ہے, ریاضتوں کا ادب ہے, زندگی کا ادب ہے, کھانے پینے کا ادب ہے, اٹھنے بیٹھنے کا ادب ہے, مجلس کا ادب ہے, ممبر کا ادب ہے, بولنے کا ادب ہے, سننے کا ادب ہے. اور ہمیشہ خداوند تبارک و تعالی سے یہ دعا مانگے, چونکہ بہت بزرگ علماء و عرفاء خدا سے یہی دعا مانگتے رہے ہیں, از خدا خواہم توفیق ادب, کہ ہمیں خدا سے فقط ادب کی توفیق کی دعا ہے کہ پروردگارہ ہمیں ادب عطا فرما, ہمیں بے ادبوں میں شمار نہ کرنا, ہمیں بے ادب نہیں بنانا, کہ بے ادب محروم ماند از لطف رب, اس لیے کہ بے ادب خدا کے لطف و کرم و فیض سے محروم رہتا ہے ہمیشہ. ہر چیز کا ادب ہے. عبادتیں جب کرتے ہو تو ادب کے ساتھ کرو, مجلس کرتے ہو تو ادب کے ساتھ کرو, بولتے ہو تو ادب کے ساتھ بولو, سنتے ہو تو بھی ادب کے ساتھ بولو, با ادب انسان بنو. خداوند تبارک و تعالی نے اہل بیت کو ادب عطا کیا ہے اور پھر اہل بیت کا یہ فریضہ مقرر کیا کہ آپ جا کر میری مخلوق میں ادب ایجاد کریں. با ادب بنانے کے لیے آئے تھے. اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ دلخراش واقعہ جس کی یاد میں صدیوں سے انسانیت روتی آ رہی ہے اور روتی رہے گی, یہ کن لوگوں نے یہ حادثہ خلق کیا؟ بے ادب لوگوں نے خلق کیا, جن کے اندر ادب موجود نہیں تھا. بے ادب انسان تھے. نہ رسول کا ادب تھا, نہ رسول کی بیٹی کا ادب تھا, نہ در تطہیر کا ادب تھا, نہ اولاد رسول کا ادب تھا, نہ قرآن کا ادب تھا, نہ خدا کا ادب تھا ان کے اندر. بے ادب اتنا گستاخ ہو جاتا ہے, اتنا گستاخ ہو جاتا ہے اور بے ادبی کی وجہ سے ایسا جرم کرتا ہے کہ 1400 سال سے بشریت روتی رہتی ہے اس کی بے ادبی کے اوپر, کائنات روتی رہتی ہے اس کی بے ادبی کے اوپر, اور اس کی بے ادبی کی تلافی نہیں ہو سکتی. کیوں؟ یہ لوگ بھی یوں تو نہیں کہ اہل بیت سے آشنا نہیں تھے, جانتے نہیں تھے. عمر سعد کیا نہیں جانتا تھا یہ کون خاندان ہے, کون ہستیاں ہیں؟ سب سے زیادہ جانتا تھا, چونکہ عمر سعد کا سید الشہداء سے ایک دور کا رشتہ بھی بنتا تھا. عمر سعد یہ ملعون انسان, یہ لعین ترین انسان, یہ جفاکار ترین انسان, جب روز عاشور صبح عاشور اس نے خیام حسینی کی طرف پہلا تیر چلایا, پہلے لشکر کو بلا کر کہا گواہی دینا جا کر امیر کے پاس کہ پہلا تیر حسین کی طرف میں نے پھینکا ہے. معلوم ہے یہ کون انسان تھا, یہ کون شخص تھا. یہ سید الشہداء کے رشتہ داروں میں سے تھا. شمر, یہ تو سنتے رہتے ہیں آپ ذاکرین سے اور خطبہ سے کہ روز عاشور شبر عبادنامہ لے کر آیا, امیر کوفہ کی طرف سے ام البنین کے بیٹوں کے لیے امان نامہ لے کر آیا. کیوں لے کر آیا؟ چونکہ شمر والدہ کی جانب سے حضرت عباس کا رشتہ دار بنتا تھا. بس آپ دیکھیے کہ شمر والدہ کی طرف سے حضرت عباس کے قبیلے کا انسان تھا, عمر سعد ایک دور کے رشتے سے سید الشہداء کا رشتہ دار بن جاتا تھا, لیکن یہی آ کر ایک نے پہلا تیر پھینکا اور حکم دیا اور دوسرے نے سجدے میں پشت گردن سے خنجر چلا دیا. کیوں چلایا؟ وجہ کیا تھی؟ سوچنے کا مطلب ہے, یہ انسان آج آپ کے ملک میں کچھ ایسے بے ادب و گستاخ پیدا ہوئے ہیں جو انسانیت کا قتل عام کر رہے ہیں. کل آپ کے شہر میں جو قتل عام ہوا, آج اخبار میں وہ دل خراش تصویریں دیکھ کر ہر انسان اس کا دل روتا ہے, آنکھ روتی ہے دیکھ کر. وہ ہمارے ہی بھائی ہیں, وہ ہم جیسے ہی ہیں, لیکن کیوں ان کے ساتھ یہ اتفاق رونما ہوا؟ اس لیے کہ کچھ لوگ بے ادب ہیں, گستاخ ہیں. عمر سعد کیوں عمر سعد بن گیا؟ شمر کیوں شمر بن گیا؟ اس لیے کہ ادب نہیں تھا ان کے اندر. بے ادبی انسان کو شمر بنا دیتی ہے. بے ادبی انسان کو عمر سعد بنا دیتی ہے. بے عملی اور بے ادبی انسان کو یزید بنا دیتی ہے, ابن زیاد بنا دیتی ہے. یہ بے ادب لوگ تھے جو یہاں تک جا پہنچے. ہر چیز کا خدا نے ادب رکھا ہے. ماہ مبارک رمضان آتا ہے, اس کے آداب بھی ہیں, اس کے فرائض بھی ہیں, اور ماہ رمضان کا ایک مقصد اور راز اور فلسفہ بھی ہے. ہم نے ماہ رمضان میں فقط روزوں کو دیکھا کہ ماہ رمضان میں روزے آتے ہیں, اور روزے میں بھی سب سے زیادہ توجہ ہماری افطار پہ ہوتی ہے, اور افطار کے بعد تھوڑی سی توجہ سحری کے اوپر ہوتی ہے, چونکہ افطار زیادہ لذت دیتی ہے انسان کو. دن بھر کا روزہ ہو, شام کو روزہ افطار کریں, اس افطار کا بڑا لطف ہوتا ہے. روزے میں سب سے زیادہ اچھی چیز افطار ہوتی ہے. کچھ لوگوں کو ساتھ افطار کے ساتھ ساتھ سحری کی طرف بھی توجہ ہوتی ہے. روزہ ماہ رمضان کا ادب ہے, ماہ رمضان کی فضیلت نہیں, ماہ رمضان کا مقصد نہیں روزہ. رمضان کی شناخت, رمضان کی پہچان قرآن نے کروائی ہے کہ رمضان کون سا مہینہ ہے. نہیں فرمایا کہ یہ روزوں کا مہینہ ہے. آیت قرآن خداوند نے بیان فرمائی, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. لوگو, رمضان کا فلسفہ روزہ نہیں, رمضان کا فلسفہ قرآن ہے. لیکن مشہور ہو گیا کہ رمضان روزوں کا مہینہ ہے, رمضان قرآن کا مہینہ ہے. فمن شہد منکم الشہر فلیصم ہو, اور خداوند نے فرمایا کہ با ادب جو ہوں گے جب قرآن کا مہینہ آئے گا, با ادب انسان روزہ رکھیں گے. سبحان اللہ, با ادب انسان روزہ رکھیں گے. لیکن بے ادب خدا کے مہینے کی کوئی پرواہ نہیں کرے. مقصد ماہ رمضان اور ہے, ادب ماہ رمضان اور ہے. لہذا امیر المومن علیہ السلام نے فرمایا کہ ماہ رمضان گزر جاتا ہے اور بعضوں کو فقط اس ماہ میں بھوک نصیب ہوتی ہے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا. حج کر کے لوٹ آتے ہیں اور اس حج سے فقط تھکاوٹ نصیب ہوتی ہے اور کچھ انہیں حاصل نہیں ہوتا. کیوں؟ کہ جب انسان مقصد رمضان کو نہ سمجھتا ہو اور روزہ رکھ لے, فقط بھوک نصیب ہوتی ہے. مقصد حج کو نہ سمجھتا ہو, کعبے کے چکر کاٹ کے آ جائے, فقط تھکاوٹ نصیب ہوتی ہے. اسی طرح ماہ محرم بھی ہے. ماہ محرم کا ایک مقصد ہے, ایک ادب ہے. ادب ماہ محرم اور مقصد ماہ محرم. محرم بہت بڑے مقصد کا مہینہ ہے, بہت عظیم مقصد کا مہینہ ہے. اسی وجہ سے اس کا ادب بھی معصومین نے بیان فرمایا, نہ کہ یہ عزا ہمارا اجدادی سلسلہ ہے, یہ عزا ہماری آبائی سنت ہے نا. ہم نے اپنے آبا سے نہیں عزا سیکھی, ہم نے اپنے آئمہ سے عزا سیکھی ہے. معصومین نے حکم دیا, یہ سیرت حضرت سید ساجدین و سیرت حضرت زینب ہے. عزا برپا کرے. ہر با ادب انسان اس مہینے کے آداب کا خیال رکھے. اذان ہو رہی ہے, درود پڑھیے محمد والے. بلند آواز سے درود پڑھیے محمد والے. درود پڑھیے محمد والے. ادب, بعض علماء نے کتابیں بھی لکھی ہیں اس موضوع پر, سال کے مختلف ایام کے آداب, مہینوں کے آداب. ہر مہینے کا ادب ہے. با ادب انسانوں کو, مؤدب انسانوں کو چاہیے یہ آداب سیکھیں. دین صرف احکام کا ہی نام نہیں بلکہ آداب بھی ہیں دین کے اندر. اور بھی چیپٹر ہیں لیکن میں ابھی آپ کے ذہن کو مشوش نہیں کرتا. انشاءاللہ آئندہ راتوں میں توفیق ہوگی, ساتھ ساتھ اشارہ ہوتا جائے گا. لیکن ادب ایک بڑا اہم موضوع ہے. ماہ محرم الحرام کا ادب عزا و سوگواری ہے, اور اسی ماہ محرم کے عزا کا ایک مقصد بھی ہے جس کے لیے معصومین نے خود بھی یہ عزا برپا کی, یہ سلسلہ آغاز کیا اور ہمیں اس کا حکم دیا. با ادب رہ کر, آداب میں بہت کچھ شامل ہے. ظاہر ممبر کے آداب مجھ جیسوں سے تعلق رکھتے ہیں, مجلس کے آداب ہم سب میں مشترک ہیں. مجھے بھی چاہیے میں مجلس کے آداب کا خیال رکھوں, اور شرکاء کو بھی چاہیے کہ مجلس کے آداب کا خیال رکھے. جاننا چاہیے کہ ادب ہوتا کیا ہے. ادب بغیر جوتے کے آ کر بیٹھ جانا ہی ادب نہیں ہے. ادب ان قاعدوں کو کہتے ہیں, ادب ان ضابطوں کو کہتے ہیں جن کی مدد سے انسان مجلس کے مقصد کو پا سکتا ہے. ان ضابطوں کا نام ادب ہے. ادب انسان کی آمادگی کو کہتے ہیں, ادب تیاری کو کہتے ہیں. مجلس کے لیے آمادہ ہو کر آئیں, تیار ہو کر آئیں. کچھ ظاہری آداب ہیں اور کچھ حقیقی آداب, باطنی آداب ہیں. ظاہری آداب جسمانی تیاری کے ساتھ آئیں, اگر سردی ہے تو اپنے جسم کو ڈھانپ کے آئیں, گرم لباس پہن کے آئیں, باوضو ہو کر آئیں. یہ ظاہری آداب ہیں. مجلس میں باوضو ہو کر آئیں. نماز کے ٹائم پہ جب عرض کیا کہ یہاں جماعت ہونی چاہیے تو کہا گیا کہ اکثر وضو پہ نہیں ہے اور ہمارے پاس وضو کا انتظام نہیں ہے. خوب, اب نماز کے لیے تو وضو ہونا ہی چاہیے لیکن مجلس کے لیے بھی وضو کر کے آیا کریں گھر سے. ایسا نہ ہو کہ مومن نماز کا وقت ہو جائے کہ وضو نہیں ہے, مجلس میں آئے کہ میرا وضو نہیں ہے. مجلس میں نماز پڑھ کے بے شک آئیں لیکن جب مجلس میں آئیں تو وضو کر کے آئیں, باوضو ہو کر آئیں, طہارت کر کے آئیں, باطہارت ہوں. یہ تو ظاہری طہارت ہے, اور ایک باطنی طہارت ہے کہ اپنے ذہن کو بھی پاک و پاکیزہ کر کے آئیں, اپنے دل کو بھی پاک اور پاکیزہ کر کے آئیں. اس لیے کہ جہاں پر جو تذکرہ ہوگا وہ پاک تذکرہ ہوگا. یہاں کس کا ذکر ہوگا؟ اس خاندان کا ذکر ہوگا جس کی طہارت کی گواہی قرآن دے رہا ہے. اور قرآن کا یہ بھی فرمانا ہے کہ پاک کو فقط پاک ہی سمجھ سکتا ہے. پاک تک ناپاک نہیں پہنچ سکتا. آیت عرض کروں آپ کی خدمت میں, سورہ واقعہ میں خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے, انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. خداوند نے فرمایا کہ یہ قرآن, یہ کتاب ہے پنہان, یہ کتاب ہے مکنون, یہ چھپی ہوئی کتاب. سادہ سا معنی کروں کہ سب کو سمجھ میں آ جائے, یعنی یہ کتاب, یہ قرآن لوگوں کی دسترس سے باہر ایک کتاب ہے, اس تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی سوائے پاک لوگوں کے, سوائے پاکیزہ لوگوں کے اس تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی. انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. اس لیے کہ قرآن پاک ہے, پاک تک پاک کی رسائی ہو سکتی ہے. اب قرآن سارا پڑھ کے دیکھ لو کون پاک ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ نے ان پاکیزہ ہستیوں کا خود تذکرہ بھی کر دیا, انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. قرآن پاک ہے, اس پاک چیز تک ذہنی دسترسی, دل کی دسترسی, فہم کی دسترسی اسی کی ہو سکتی ہے جو خود بھی پاک ہو. ناپاک ذہن قرآن حفظ تو کر سکتا ہے لیکن قرآن سمجھ نہیں سکتا. ناپاک ذہن قرآن پڑھ تو سکتا ہے لیکن قرآن سمجھ نہیں سکتا. ناپاک ذہن قرآن لکھ تو سکتا ہے, قرآن کو چھو تو سکتا ہے لیکن قرآن کو سمجھ نہیں سکتا. جیسے حکم ہے ہمیں کہ اگر قرآن کی عبارت کو چھونا ہے تو پہلے وضو کر لو, پہلے غسل کر لو, اسی طرح اگر قرآن کے معنی کو سمجھنا ہے پہلے اپنے ذہن کی تطہیر کر لو, ذہن کی تطہیر کر لو. کس چیز سے تطہیر؟ جس طرح کچھ چیزیں ہمارے جسم کو آلودہ کر دیتی ہیں, کچھ چیزیں ہمارے دل کو آلودہ کر دیتی ہیں, کچھ چیزیں ہمارے ذہن کو آلودہ کر دیتی ہیں. ذہن کو کون سی چیزیں آلودہ کرتی ہیں؟ من گھڑت چیزیں ذہن کو آلودہ کر دیتی ہیں, وسوسے ذہن کو آلودہ کر دیتے ہیں, شک و شبہات ذہن کو آلودہ کر دیتے ہیں. شیطان کا کام ہی ذہن آلودہ کرنا ہے. شیطان کو آپ سے جسم سے کوئی سروکار نہیں ہے, چونکہ ہم اپنے جسم کے لیے خود ہی کافی ہیں. شیطان ہمارے جسم پہ نہیں تھکتا, شیطان ہمارے دل و ذہن کو آلودہ کرتا ہے. اور جب ذہن آلودہ ہو جائے پھر کلام میں پاک خدا ذہنوں میں نہیں اترتا. انسان قرآن بھی پڑھتا ہے غلط کام بھی کرتا ہے. اور یہ خاندان پاک ہے, خدا نے ان کو پاکیزہ بنا دیا, ان سے رجس و رجس کو دور کر دیا, تو ان تک رسائی بھی فقط پاک لوگوں کی ہو سکتی ہے, ناپاک اہل بیت تک بھی نہیں پہنچ سکتے. اگر اہل بیت کو بھی سمجھنا ہے, چونکہ رسول اللہ کا فرمانا ہے کہ میں دو چیزیں آپ کے اندر چھوڑے جا رہا ہوں, یہ دونوں جدا نہیں ہوں گی. انی تارک ان فیکم الثقلین, یہ تو یاد ہے نا, ازبر ہے سب کو, یہ تو ایسی حدیثیں, ایسی آیتیں تو الحمدللہ مومنین کو ازبر ہیں. ہم نے قرآن سے فقط یہی آیات سنی ہوئی ہیں, باقی قرآن سے تو ہمارا کوئی سروکار ابھی نہیں ہے. یہ چند آیات جو مجالس میں بیان ہوتی ہیں یہی ہمیں پتا ہے. اب یہ تو حدیث بہت زیادہ بیان ہوتی ہے, انی تارک ان فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی. رسول اللہ کا فرمانا ہے, شیعہ سنی دونوں نے نقل کیا اس کو, کہ میں آپ کے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک کتاب خدا اور ایک اپنی عطرت و اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں. اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ یہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. جدائی نہ ہونے کے معنی یہ نہیں ہے کہ اہل بیت کے ہر فرد کے ہاتھ میں ایک جلد قرآن ہوگی یا ان کے گھر میں جا کے تو تاکچے پر قرآن رکھا ہوگا. جدائی نہ ہونے کے یہ معنی نہیں ہے, بلکہ کیا معنی ہے اس کے, اس کے معنی یہ ہے کہ جو عظمت قرآن کی ہے وہی عظمت اہل بیت کی بھی ہے. جو فضیلت قرآن کی ہے وہ فضیلت اہل بیت کی بھی ہے، اور جو حکم قرآن کا ہے وہ حکم اہل بیت کا ہے، اور جو قرآن کو ٹھکراتا ہے وہ اہل بیت کو ٹھکراتا ہے، جو قرآن کو مانتا ہے وہ اہل بیت کو مانتا ہے، اور جس کو قرآن سمجھ میں آتا ہے اس کو اہل بیت سمجھ میں آتے ہیں. جو قرآن نہیں سمجھ سکتا اہل بیت کو ہرگز، ورنہ تو جدائی ہو جائے گی. اگر یہ کوئی یہ کہے کہ میں اہل بیت کو تو سمجھتا ہوں لیکن قرآن نہیں سمجھتا، تو رسول نے تو فرمایا تھا یہ جدا نہیں ہو سکتے، تو یہ کیسے جدا کر دیا تو نے؟ تو اہل بیت کو سمجھتا ہے قرآن نہیں سمجھتا، یا تو قرآن سمجھتا ہے اہل بیت کو نہیں سمجھتا؟ رسول تو کہہ گئے تھے جدا نہیں ہو سکتے، تو نے جدا کر دیا. حقیقت میں تو جدا نہیں کیا، نہ تجھ سے جدا ہوتے ہیں نہ کسی اور سے جدا ہوتے ہیں. تجھے توہم ہو گیا ہے کہ میں قرآن سمجھتا ہوں بغیر اہل بیت کے، یا اہل بیت کو سمجھتا ہوں بغیر قرآن کے. بعض اوقات انسان وہم کا شکار ہو جاتا ہے، تو وہماتی لوگ ہوتے ہیں نا، یہ جو عاملوں کے پاس اکثر چلے جاتے ہیں، جا رہے ہوتے ہیں راستے میں، گٹر کھلا ہوتا ہے اس میں گر جاتے ہیں، پھر عامل کے پاس جاتے ہیں کہ مجھ پہ کسی نے جادو کر دیا ہے. جادو نہیں کر دیا ہے، آپ کو آنکھیں کھولنی چاہیے تھی، اس کا کوئی جادو سے تعلق نہیں ہے. نیچے دیکھا کرو کہ گٹر پاکستان ہے، پاکستان سمجھ کے گلیوں میں گھوما کرو اس کو. جب گھر سے باہر نکلو تو کئی دفعہ اپنے آپ کو تلقین کرو کہ میں پاکستان میں گھوم رہا ہوں، پھر کسی گٹر میں نہیں گرو گے. جادو کوئی نہیں کرتا، ان چیزوں کا جادو سے کوئی تعلق نہیں، توہم ہے ایک. اکثر گھریلو مشکلات گھروں کے اندر پیدا ہوتی ہیں، اپنی غلطیوں سے پیدا ہوتی ہیں، اور پھر جا کر کہتے ہیں کہ یہ کسی نے ہمارے گھر پہ جادو کر دیا. پھر بابا کے پاس چلے جاتے ہیں، بابا بھوت نکالتا ہے آ کر. بابا ہمارے گھر کی مشکلات حل کرتا ہے، ہمارے گھر کی مشکلات حل کرتے کرتے بابا کے گھر کی مشکل حل ہو جاتی ہے، ہماری مشکل وہیں کھڑی رہتی ہے. بابا کی اپنی ساری مشکلات حل ہو جاتی ہیں، ہم وہیں کے وہیں رہتے ہیں. یہ سب کے وہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ چھوٹے چھوٹے مسائل معمول کی زندگی میں، عملی زندگی میں ہمارے. ادب اگر انسان کے اندر پیدا ہو، با ادب ہو جائے انسان، مقصد کو نہیں چھوڑتا، ادب انسان کو مقصد کے قریب تر کر دیتا ہے. روزہ ادب ہے، انسان کو مقصد رمضان کے قریب کر دیتا ہے. عزا ادب ہے، یہ ادب انسان کو مقصد حسین کے قریب تر کر دیتا ہے، جو یہ مقصد وجا لائے. اس مہینے میں سوگ دل کی حالت ہے، اپنے دل کو سوگوار رکھیں، اپنے دل کو آزادار رکھیں. ہر حال میں، گھر میں رہیں تو سوگوار رہیں، بازار میں جائیں تو سوگوار رہیں، مجالس میں آئیں تو سوگوار رہیں. ان مجالس کو ترک نہ کریں، خالی نہ چھوڑیں. اس وقت جو ماحول متاسفانہ جو ہمارے ملک میں بنا دیا گیا ہے، ہراس خوف کا سما باندھ دیا گیا ہے. اب کسی اور پہ یہ خوف کا سما طاری ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، مومنین پہ نہیں ہونا چاہیے. ہرگز نہ ڈرنا کہ ہم ان مجالس میں جائیں گے، ان مجالس میں کچھ واقعہ رونما نہ ہو جائے، ہرگز نہ ڈرنا. اس لیے کہ یہ مجالس کس لیے رونما ہوتی ہیں، یہ مجالس کس لیے برپا ہوتی ہیں؟ یہ مجالس ان کی یاد میں برپا ہوتی ہیں. جب مدینے سے چلے تھے تو پتا تھا واقعہ رونما ہو جائے گا. یہ تو گھر سے چلے ہی اس لیے تھے، جب اپنوں نے بھی سمجھایا، جب دوسروں نے بھی سمجھایا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پہ خوف طاری ہوتا ہے، کچھ اپنوں نے کہا اے حسین خوفناک سرزمین کی طرف چلے جا رہے ہو، کچھ دوسروں نے کہا اے مولا خوفناک سرزمین کی طرف قدم بڑھا رہے ہو. کیا فرمایا؟ اس لیے کہ خدا نے مجھے پیدا ہی اس لیے کیا ہے. اگر آج میں اس میدان میں قدم نہیں رکھوں گا، قیامت تک بشریت ڈرتی رہے گی، قیامت تک انسانیت ڈرتی رہے گی. حسین نے اس لیے سرزمین کرب و بلا میں قدم رکھا کہ آنے والے بلاؤں سے نہ ڈرے, کرب سے نہ ڈرے. جن کے پاس حسینیت موجود ہو انہیں خوف کس چیز کا ہے, انہیں ڈر کس چیز کا ہے؟ اگر پہلے گزشتہ سالوں میں نہیں آ سکتے تھے, معمول کے حالات میں نہیں آ سکتے تھے, غیر معمول کے حالات میں ضرور آیا کریں. خواتین کو بھی لایا کریں, بچوں کو بھی لایا کریں, بوڑھوں کو بھی لایا کریں, بوڑھوں کو بھی لایا کریں. نہ کہو ان بچوں کا سکول ہے صبح, مجلس سے بڑا سکول کوئی بھی نہیں ہے, مجلس سے بڑا سکول کوئی بھی نہیں ہے. یہ مجلسیں سکول آپ کے بچوں کو ملازم بنائیں گے, یہ مجلسیں آپ کے بچوں کو انسان بنائیں گے. سکولوں میں اور مدرسوں میں درس دیا جاتا ہے, درس کے لیے بچوں کو بھیجتے ہیں, درس کے لیے بھیجتے ہیں. سکولوں میں اور مدرسوں میں درس دیا جاتا ہے, ان مجلسوں میں درد دیا جاتا ہے. اور درد سے انسان انسان نہیں بنتا, درد سے انسان بنتا ہے, درد سے انسان بنتا ہے. بے درد دنیا آج کی بے درد دنیا ہے, جس کو کسی کا کوئی درد نہیں ہے, نہ دین کا درد ہے, نہ انسانیت کا درد ہے, نہ مظلوم کا درد ہے. مگر نہیں دیکھتے آج دنیا میں, عراق میں یہ لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے اور یہ بے درد دنیا, پاکستان میں پارا چنار میں مظلوموں پر ظلم ہو رہا ہے اور یہ بے درد دنیا, فلسطین کے اندر قتل عام ہو رہا ہے اور یہ بے درد دنیا, کشمیر کے اندر مسلمانوں کی عصمت لوٹی جاتی ہے اور یہ بے درد دنیا. اس لیے درس تو بڑے بڑے پڑے ہوئے ہیں, بڑی بڑی ڈگریاں لے کر آئے ہوئے ہیں, لیکن ان کے اندر درد انسانیت موجود نہیں ہے. بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہیں, لیکن ان کے اندر درد موجود نہیں ہے. درد پیدا کہاں سے؟ ان مجالس کو خلوت نہ چھوڑیں, تنہا نہ رکھیں, خصوصاً ان مجالس میں جہاں پر نفری کم جاتی ہے, جہاں ویسے ہی لوگ کم جاتے ہیں. کچھ مجالس ایسی ہیں جہاں کوئی بڑا شہیر خطیب اور ذاکر پڑھ رہا ہے, محلے کے دور دور سے لوگ یا شہروں سے جاتے ہیں اسی مشہور کو سننے کے لیے, اور اپنے محلے کی مجلس خلوت چھوڑ جاتے ہیں. کہتے ہیں نا, ادار سو مل جار, پہلے گھر کی فکر کرو پھر پڑوسی کی طرف دیکھنا, پہلے گھر کی اصلاح کرو پھر پڑوسی کی اصلاح کرنا. حقوق قریبیوں کے زیادہ ہیں. اگر آپ نے صدقہ بھی نکالا, آپ کے قرب جوار میں اگر فقیر موجود ہے, آپ اس صدقے کو باہر نہیں بیچ سکتے. یہ بھی ایک ادب ہے, با ادب انسان. یعنی کہ آپ کے پڑوس میں فقیر مر رہا ہو اور آپ اپنا نام یا تختی لکھوانے کے لیے صدقے کو کہیں ایسی جگہ بھیج دیں کہ جہاں پر آپ کے نام کی رسید ایشو ہوتی ہو. چونکہ محلے میں دیں تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا, لیکن اگر دور بھیجو تو سب کو ٹنٹا ہوگا, چرچا ہوگا کہ یہ اس نے صدقہ دیا ہے. اگر آپ کے پڑوس میں مجلس عذاب برپا ہے, اپنے پڑوس میں مجلس عذاب میں شرکت کریں. اگر وہاں سے وقت بچ جاتا ہے تو پھر دور کے علاقے میں بھی جائیں. اور اگر آپ کے پڑوس میں, آپ کے محلے کی مجلس میں الحمدللہ مومنین کی تعداد کافی ہے, لیکن کسی دور جگہ پر مومنین کم ہیں, وہاں مجلس میں شرکت کم ہے, تو آپ کو چاہیے کہ کچھ مومنین اپنے محلے میں شرکت کریں اور کچھ مومنین ان خلوت کی مجالس میں جائیں شرکت کریں. ان مجلسوں کو تنہا نہ چھوڑنا, کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ خلوتیں دیکھ کر لوگوں کے دلوں میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ حسین ابن علی کے ماننے والوں کے دل میں خوف آ گیا ہے. خوف دل میں نہیں آنے دینا, خوف دل میں نہیں آنے دینا. جب ایران میں انقلاب برپا ہوا,
چونکہ انقلاب کے بارے میں راہبر انقلاب خمینی کبیر اس عظیم راہبر نے جب پوچھا گیا کہ یہ انقلاب کہاں سے آ گیا، اس انقلاب کی جڑیں کہاں ہیں، اس انقلاب نے سر کہاں سے اٹھایا، فرمایا کہ ما ہرچ داریم سید و شہدا داریم، یہ انقلاب کربلا کا نتیجہ ہے، یہ سید و شہدا کے صدقے میں آیا ہے، ہم نے کربلا سے انقلاب لیا ہے۔ اس لیے میں نے کہا تھا نا تیار ہو کے مجلس میں آیا کریں، مجلسوں میں بہت کچھ ملتا ہے، آزاداری سید و شہداء میں بہت کچھ ملتا ہے، جتنی تیاری کر کے آؤ گے اتنا ملے گا آپ کو، جتنی تیاری کر کے آؤ گے، اور اگر اتنے تیار ہو کر آؤ جتنا یہ عظیم فقی اور مرجع تقلید تیار ہو کر آیا کہ حسین ابن علی سے انقلاب مانگ لیا، حکومت اسلامی مانگ لی، اقتدار مانگ لیا، تشیع کی سرفرازی اور عزت مانگ لی، اور اسلام کا فخر مانگ لیا، یہ بھی ان مجالس میں عطا ہوتا ہے۔ جس دن آئے تہران کے اندر پیرس سے آئے، کرفیو نافذ تھا، توجہ کرنا، کرفیو نافذ تھا، فوج کو حکم تھا کہ جو شخص 11 فروری 1979 کو جو شخص بھی باہر قدم رکھے اس کو گولی مار دو۔ یہ شیطانی طاقتوں کے مامور نے یہ حکم دیا وہاں پر کہ جو بھی آج باہر قدم رکھے اس کو گولی مار دو، اور ادھر سے مکتب کربلا کے فقی نے یہ حکم دیا کہ آج گھر میں بیٹھنا حرام ہے۔ آج گھر میں بیٹھنا حرام ہے۔ معلوم ہے کیا ہوا؟ معلوم ہے کیا ہوا؟ یہ نہیں سنا ہوا آپ نے، نہیں بتایا جاتا ہمارے لیے کہ کربلا سے کیسے شاگرد پلتے ہیں، کربلا میں درد کیسے پیدا ہوتا ہے۔ جب ایک فقیہ کربلا نے، حسین ابن علی کے مکتب کے تابع فرمان نے جب یہ فتویٰ دیا کہ آج گھر میں بیٹھنا حرام ہے، تو عورتیں بھی روڈ پر آ گئیں، مرد بھی خیابان میں آ گئے، بوڑھا بھی آ گیا، بچہ بھی آ گیا، مریض بھی آ گیا، صحت مند بھی آ گیا، بلکہ وہ عورت جس نے رات کو بچہ جنم دیا تھا اپنے نوزاد کو لے کر خیابان میں آ گئی، اپنے نوزاد کو لے کر خیابان میں آ گئی۔ جب گھر والے مشورہ دیتے تھے کہ آپ مریض ہو، تازہ بچہ پیدا ہوا ہے، ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے عورت 40 دن تک کروٹ بھی نہیں بدلتی، چونکہ ہمارا ایک تو خدا کا دین ہے نا، ایک ہمارا کلچرل دین ہے، ہماری ثقافت کا حکم یہ ہے کہ عورت 40 دن تک کوئی کام نہ کرے، نہ عبادت کرے، نہ کام کاج کرے، نہ اٹھے نہ بیٹھے۔ حکم خدا یہ ہے کہ 10 دن فقط اس کو پرہیز کرنی چاہیے عبادت سے، 10 دن کے بعد وہ عبادتیں خدا شروع کر دے۔ لیکن ہمارا مقامی لوکل دین، انڈین دین، 2 دین ہیں نا ہمارے، 2 کتابیں اتری ہیں۔ بچپن میں تھے تو وہ استاد تھے ہمارے اسکول کے، وہ کہا کرتے تھے کہ آسمان سے 4 کتابیں اتری ہیں، 5واں ڈنڈا آیا ہے۔ وہ جب مارنا چاہتے تھے بچوں کو تو پہلے یہ اپنا مقولہ سنایا کرتے تھے کہ آسمان سے خدا نے 4 کتابیں اتاری ہیں، 5واں ڈنڈا اتارا ہے، اور وہ کہتے تھے کہ تم کتابوں سے سمجھنے والے نہیں ہو، ڈنڈے سے سدھرنے والے ہو۔ تو 2 کتابیں اس برصغیر میں نازل ہوئی ہیں، ایک قرآن نازل ہوا، ایک جنتری نازل ہوئی ہے، قرآن اور ایک دین قرآن میں پیش ہوا ہے، ایک دین جنتری میں پیش ہوا ہے۔ لہذا جنتری جو کہہ دے پھر وہ حرف آخر ہے، قرآن پکارتا رہے، فریادیں کرتا رہے، کوئی اس کی طرف توجہ نہیں کرتا، کوئی اس کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ قرآن کہتا ہے نکلو گھروں سے، جنتری میں لکھا ہے ناس ہے، آج نکلنا ناس ہے، کوئی بھی نہیں نکلتا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ لوگوں، دن منحوس نہیں ہوتے، انسان منحوس ہوتے ہیں، دن منحوس نہیں ہوتے، انسان منحوس ہوتے ہیں۔ منحوس انسان دن کو بھی منحوس کر دیتا ہے، رات کو بھی منحوس کر دیتا ہے، گھر کو بھی منحوس کر دیتا ہے، شہر کو بھی منحوس کر دیتا ہے۔ یزید اسی منحوس کا نام تھا، اور حسین اس سعادت مند انسان کا نام تھا، اس سعادت کا نام حسین تھا، عظمت کا نام حسین تھا. حکم دیا سب باہر آ جاؤ، قومیں عزت کے مقام پر آسانی سے نہیں پہنچتی، صرف ملکی بحرانوں کو خبروں میں سن کر اور پھر اس پہ اظہار افسوس گھر میں بیٹھ کر اور فقط اس کو روتے رہنا کہ آٹا بھی نہیں ملتا، پٹرول بھی نہیں ملتا، اس سے قومیں کسی مقام تک نہیں پہنچتی. قومیں کب کسی مقام تک پہنچتی ہیں؟ جب آئیں پہلے کربلا میں، مجلس کربلا میں، اور راہ عزت امام عزت کے مکتب میں سیکھ لیں، ان قوموں کو خدا عزت عطا کرتا ہے، ان افراد کو خدا عزت عطا کرتا ہے. اللہ نے فرما دیا کہ ان العزت للہ وللرسول وللمؤمنین، عزت اللہ کے پاس ہے، عزت رسول کے پاس ہے، اور عزت ان مومنین کے لیے ہے جو راہ خدا پہ چلتے ہیں. لیکن جن کے اندر خوف آ جائے، دھماکے کیوں ہوتے ہیں؟ صرف آپ کو خوفزدہ کرنے کے لیے. دھماکے ان کے لیے نہیں ہوتے جو ان دھماکوں میں مر جاتے ہیں. توجہ رکھنا، بڑے پتے کی بات کر رہا ہوں.
سبحان اللہ، سبحان اللہ.
دھماکے ان کے لیے نہیں کیے جاتے جو اس دھماکے میں مر جاتے ہیں، دھماکے ان کے لیے کیے جاتے ہیں جو ان دھماکوں کی خبر سن کر چپ سات کے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں. دھماکے ان کے لیے کیے جاتے ہیں کہ یہ باہر نہ آئیں، یہ لب نہ کھولیں، یہ زبان نہ کھولیں، یہ سر اٹھا کے نہ چلے. بے گناہوں کو مارنے سے ان کا مقصد حاصل نہیں ہوتا. کل جو بے گناہ مارے گئے، وہ کیا یہ چند پولیس والے ہی ان کا ہدف تھے؟ نہ، یہ نہیں تھے ہدف. ہدف کون تھے؟ پولیس کو ڈرا دینا، پولیس پہ حملے کر کے پولیس میں ہراس ایجاد کرنا، باقی پولیس والے جو زندہ ہیں ان کو ڈرانا مقصود ہے، جو بچ گئے ہیں ان کو ڈرانا مقصود ہے کہ پولیس پہ حملہ ہوگا. اور اگر پولیس ڈر گئی تو مجالس کو تحفظ نہیں دے گی، اور جب مجالس میں تحفظ نہیں ہوا تو مومنین احساس تحفظ نہیں کریں گے، اور جب مومنین احساس تحفظ نہیں کریں گے مجالس میں شرکت نہیں کریں گے، اور جب مجالس میں مومنین نہیں آئے یہ مجالس خود ہی بند ہو جائیں گی. لیکن انہوں نے غلط سمجھا ہے. پولیس والے بھی ہمارے بھائی ہیں، اسی قوم کا حصہ ہیں، وہ بھی اسی قوم کا حصہ ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں، ان میں بھی شیعہ بھی ہیں، سنی بھی ہیں، ان کی وردی سے بھی ان کو کوئی غرض نہیں ہے، ان کے عہدے سے بھی ان کو کوئی غرض نہیں ہے. غرض یہ ہے کہ ہراس پیدا کیا جائے، خوف پیدا کیا جائے. پہلے سے ہی بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے تھے، بولتے بھی تھے کہ اس سال کا محرم بڑا حساس ہے، اس سال محرم میں بڑا خطرہ ہے، اس سال محرم میں بڑا خطرہ ہے. ہم محرم ہے ہی خطرے کا مہینہ. محرم ہے ہی خطرے کا پیغام دینے والا. سید الشہداء، میں نے ایک جملہ نقل کیا، سرنامہ سخن ہے، ابھی موضوع مجلس عرض کروں گا، موضوع پہ نہیں آیا میں. سید الشہداء جب مکہ میں پہنچے، بہت ساروں نے آ کر سید الشہداء کو سمجھانا چاہا کہ آپ مت جائیے، کوفہ مت جائیے، اس لیے کہ کوفہ جانا خطرناک ہے. بہت سارے تھے جنہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی، سید الشہداء نے بھی نہیں کی. انہوں نے آ کر اپنے تجربے بیان کرنا شروع کیے کہ اگر آپ بھی ہماری طرح کام کریں کہ چپ بیٹھ جائیں، ساکت بیٹھ جائیں، خانہ کعبہ میں آ کر مجاور خانہ کعبہ بن جائیں اور مسجد النبی کے مجاور بن جائیں، اور آپ فقط زیارت روضہ رسول میں مشغول ہو جائیں یا خانہ خدا میں مشغول ہو جائیں، آپ کی بھی جان بچ جائے گی، آپ کی اولاد کی بھی جان بچ جائے گی. اگر آپ مکہ سے باہر نکلے آپ کی جان کو خطرہ ہے. سید الشہداء نے یہ ساری باتیں سن کر کیا فرمایا؟ افن لحاظ الکلام، تف ہو تمہاری باتوں پر، تم مجھے کون سا راستہ دکھا رہے ہو، میں کون سا راستہ تلاش کر رہا ہوں، میں کون سا راستہ تلاش کر رہا ہوں. عزیزان گرامی، کربلا خطروں سے بھاگنے کا نام نہیں، خطروں میں کودنے کا نام ہے.
سبحان اللہ.
خطروں سے خوف زدہ ہونے کا نام نہیں بلکہ خوف کو مارنے کا نام ہے. کربلا ڈرپوک لوگوں کا کام نہیں. وہ جو کوفہ میں چپ سادھ کے بیٹھ گئے، فقط ایک جرنیل آیا، یزید کی فوج کا ایک جرنیل ابن زیاد، ایک جرنیل اس زمانے کا وارد ہوا کوفہ کے اندر. یہ کوفہ والے جنہوں نے خط لکھ کے اپنے امام کو بلایا ہوا تھا، ایک جرنیل کے آنے سے اور اس کی ابتدائی چند باتوں سے اتنے خوف زدہ ہوئے کہ نواسا نبی کربلا میں تنہا ذبح ہوتا رہا، یہ گھروں میں چپ ساتھ کے بیٹھے رہے. لیکن وہ 72 تن جن کے بارے میں سید ساجدین فرماتے اور آئمہ فرماتے ہیں کہ جب بھی حسین کا نام لو اصحاب حسین کو نہ بھولنا، اصحاب حسین کو نہ بھولنا. کیوں؟ کہ یہ اصحاب حسین کون ہیں؟ یہ وہ ہیں کہ حسین علیہ السلام نے شب عاشور چراغ بجھا کر انہیں یہ کہا تھا کہ کل بڑا خطرناک دن ہے، یہاں سے چلے جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ. لیکن جب چراغ جلا تو ہر ایک موجود تھا، پر کیا کہا کہ اے حسین، یہ تو ایک جان ہے، اگر خدا ہزار جان دیتا تیری راہ میں قربان کرتے. کربلا میں تو جان بچانے والے نہیں آتے، کربلا میں جان دینے والے آتے ہیں. اور یہ مجالس اسی کربلا کا تسلسل ہے، یہ کربلا کا تسلسل ہے. یہاں آتے ہی وہ ہیں جو جان دینے کے لیے آتے ہیں. مجبوریوں کو بہانہ نہیں بنانا. اس وقت بہت سارے لوگ ہیں دل میں خوف ہوتا ہے لیکن یہ تو نہیں کہتے مجھے خوف زیادہ ہوں، ڈرتا ہوں، کوئی بہانہ بنا لیتے ہیں، میری میٹنگ چل رہی ہے، مجھے سفر کرنا ہے، میری طبیعت خراب ہے، مجھے تیاری کرنی ہے، مجھے صبح سکول جانا ہے، مجھے فلاں جگہ جانا ہے. ان مجبوریوں کو بہانہ نہیں بنانا کبھی بھی. البتہ مجبوریاں ہوتی بھی ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ جو بہانہ کرتے ہیں وہ مجبور نہیں ہوتے، بعض اوقات مجبوریاں ہوتی بھی ہیں. لیکن اگر مجبور بھی ہو، مجبوروں کو ضرور آنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ آزاداری شروع ہی مجبوروں نے کی ہے، آزاداری کا آغاز ہی مجبوروں نے کیا. مجھے بتاؤ، آپ کے محلے میں، آپ کے شہر میں، اس پورے ملک میں ثانیہ زہرا جتنا کوئی مجبور ہے؟ ثانیہ زہرا جتنا کوئی مجبور ہے؟ کون ہے تم میں سے جس کے ہاتھ پسے گردن بندے ہوئے ہیں؟ ہم میں سے کون ہے جس کے گلے میں توک پڑا ہوا ہے؟ ہم میں سے کون ہے جس کے پاؤں میں بھیڑیاں پڑی ہوئی ہیں؟ ہم میں سے کون ہے جس کی پشت تازیانوں سے سیاہ ہو چکی ہے؟ اتنے مجبور لوگ. لیکن جب بازار کوفہ میں بی بی پہنچتی ہے، دیکھتی ہے بھیا کے پیغام کو پہنچانا ہے، وہاں بھائی مرا تھا، یہاں کربلا مر رہی ہے. وہاں بھائی مرا تھا یا مقصد بھائی کا مر رہا ہے، وہاں پر بی بی نے مجبوریوں کو جھٹک دیا اور کیا فرمایا؟ اے مجبوریوں، میں بنت علی ہوں. اے مشکلوں، میں بنت علی ہوں. اے بیڑیوں، اے زنجیروں، اے رسیوں، میں بنت علی ہوں. اے تازیانوں، میں بنت علی ہوں. اگرچہ میرے ہاتھ پسے گردن بندے ہیں، میری زبان تو کھلی ہوئی ہے. بنت زہرا سے زیادہ تھکا ہوا کوئی انسان نہیں تھا، لیکن اس تھکاوٹ کو بیوی نے مجبوری نہیں بنایا. کبھی بھی مجبوریوں کو بہانہ نہیں بنانا. اس بیوی جیسا مجبور کوئی بھی نہیں. ضرور ہو ان مجالس کے اندر شرکت کرو. بعض یہ کہتے ہیں جی ہم سن لیں گے، سی ڈی سن لیں گے، دوسرے دن کیسٹ لے لیں گے. نہ،
کیسٹ سننا کافی نہیں ہے، سی ڈی سن لینا کافی نہیں ہے، بپا کرو، مجلس بپا کرو، مجلس بپا کرو، سب مل کر، اگر کچھ بھی نہیں، خطیب بہت مہنگے ہو چکے ہیں، ذاکر بہت مہنگے ہو چکے ہیں، پیشہ وروں نے ممبروں پہ قبضہ کر لیا ہے، اگر پیشہ ور میسر نہیں آتا، آئے بھی تو نہ بلاؤ. غم حسین وہ نہیں ہے جس کے لیے ہمیں پیشہ ور کی ضرورت پڑ جائے، پیشہ وروں کی ضرورت نہیں ہے، حسین کو درد مند چاہیے. اگر کوئی بھی نہیں ملتا، آپ ہی میں سے ایک مومن اٹھ کے کھڑا ہو جائے، درد حسین کتاب سے پڑھے، کتاب کھولو، ایک مومن کتاب کھولے اور آپ کے سامنے پڑھے، اور آپ گریا کرو، آپ عزا کرو، آپ نالا کرو، آپ فریاد کرو، اور دنیا کو یہ پیغام دو، دنیا والوں سن لو، یہ مجلسیں پیشہ وری کی مجلسیں نہیں ہیں، یہ سیرت بنت علی ہیں. ان کا مقصد ہے رونا ادب ہے، اس رونے کے پیچھے ایک بہت بڑا مقصد ہے. امام خمینی رضوان اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے مومنین کو ہمیشہ، امام نے دو چیزوں پر بہت تاکید کی ہے، ایک حج کے اوپر تمام مسلمین کو فرمایا کہ حج کو نہ بھولنا، حج کو نہ بھولنا، حج کو زندہ کرو، حج ابراہیمی بنا دو. آج جو حج ہوتا ہے وہ ابراہیمی حج نہیں ہوتا، حج میں جو انسان، انشاءاللہ خدا آپ کو بھی توفیق دے، انشاءاللہ خدا ون تعالیٰ زیارت بیت اللہ نصیب فرمائے آپ سب کے، کچھ آپ میں سے مشرف ہو کے آئے ہوں گے، دیکھا ہوگا، آج حج ضرور ہوتا ہے لیکن حج ابراہیمی نہیں ہوتا. آج حج ہوتا ہے لیکن حج سے زیادہ چائنا کا فائدہ ہوتا ہے، حج میں جتنا فائدہ چائنا کو ہوتا ہے اتنا کسی اور کو نہیں ہوتا. جاپان کو فائدہ ہوتا ہے، ملٹی نیشنل کمپنیوں کو فائدہ ہوتا ہے، ٹرانسپورٹ کمپنیوں کو فائدہ ہوتا ہے، ہوٹل کے مالکوں کو فائدہ ہوتا ہے، جہازران کمپنیوں کو فائدہ ہوتا ہے، اقتصادی جا. آج حج کمرشل حج ہے، ابراہیمی حج نہیں ہے. اس لیے امام کیا فرماتے تھے کہ حج کو پیشہ وروں نے اچک لیا ہے، اغوا کر لیا ہے، حج کو انہوں نے اغوا کر کے کمرشل بنا دیا ہے. لہذا یہ فرمایا کرتے تھے، علماء اسلام کو یہ اپیل کی تھی کہ اے علماء اسلام، اس حج کو پیشاوروں کے ہاتھ سے آ کر نجات دو. اور دوسری تاکید امام عزاداری پہ فرمایا کرتے تھے، اے مومنین، اے علماء، او اس عزاداری کو نجات دو، اس عزاداری کو پیشاوروں کے ہاتھ میں فروخت نہ کرو، اس کو پیشاوروں کی پیشاوری کا ذریعہ نہ بننے دو، اس کو دنیا داروں کی دنیا کا ذریعہ نہ بننے دو. اس لیے کہ اگر حج بچا تو اسلام بچ جائے گا، اگر عزاداری بچ گئی تو اسلام بچ جائے گا. اور یہ ظاہر ہے صرف نعرہ نہیں تھا، جب خود بتایا کہ یہ انقلاب عزاداری کا نتیجہ ہے. شیعہ کے اندر اگر انقلاب برپا ہوا تو عزاداری سے برپا ہوگا، اور عالمی سطح پر مسلمین کے اندر اگر انقلاب برپا ہوا تو حج سے برپا ہوگا. لیکن اس وقت جب عزاداری پیشہ وروں سے نجات پا جائے اور حج ملٹی نیشنل کمپنیوں سے نجات پا جائے، نہ عزاداری کمرشل ہو، نہ حج کمرشل ہو، نہ دین کمرشل ہو. رونا ادب ہے، حکم دیا گیا با ادب بنو، کار رو، رولاؤ، رونے کی شکل بناؤ. وہ بات سمجھتے ہیں کہ یہ کیوں ہمیں کہا گیا، رو، رولاؤ، رونے کی شکل بناؤ، اس میں رونے کی شکل بنانے میں کیا فائدہ ہے، یہ تو دکھاوا ماز ہو جائے گا، یہ تو اداکاری ہو جائے گی. نہ، یہ اداکاری نہیں بنائی بیان کر رہے، بلکہ یہ فرما رہے ہیں رو، اگر رو گے تو با ادب سمجھے جاؤ گے، رولاؤ، اگر رلا سکے تو با ادب سمجھے جاؤ گے، اور اگر رونا نہیں آتا تو با ادبوں جیسی شکل ہی بنا لو، اور کوشش کرو با ادب بننے کی. آج شکل بناؤ گے کل رونا بھی آ جائے گا. اپنی آنکھوں کو با ادب بناؤ، اپنی زبان کو با ادب بناؤ. با ادب آنکھ وہ ہے جس سے آنسو نکل آئے، غم حسین سن کے جس سے آنسو نکل آئے. آنسو ادب ہے تاکہ مقصد آنسو کا حاصل ہو جائے. مقصد عزا وہی ہے جو پیغمبران کربلا نے پیش کیا. ایک تعبیر
جو میں نے کسی اور جگہ نہیں دیکھی, لیکن سن لے آپ, کربلا میں تین شخصیتیں, تین طبقے موجود تھے. امام کربلا, راہبر کربلا, علمدار کربلا اور پیغمبر کربلا. امام کربلا سید الشہداء ہیں, علمدار کربلا عباس ابن علی ہیں اور پیغمبر کربلا زینب بنت علی ہیں, علی ابن حسین ہیں. یہ پیغمبر کربلا ہیں. پیغمبر اسی کو کہتے ہیں نا, پیغمبر خدا کون ہوتا ہے؟ جو خدا کا پیغام مخلوق تک پہنچائے. میں نے کیوں یہ تعبیر استعمال کی پیغمبر کربلا؟ اس لیے استعمال کی, اس لیے کہ یزید و یزیدیت اور یزیدی یہ چاہتے تھے کہ ہم حسین کو بھی مار دیں, حسینیت کو بھی مار دیں. زینب حسین نہیں بچا سکی, لیکن حسینیت بچا لی, حسینیت بچا لی. کوفہ میں خطبہ دینا, پیغام پہنچانا, وہ کوئی خطبے کی جگہ نہیں تھی, وہ خطبے دینے کا مقام نہیں تھا. اگر آج بعض لوگ ہوتے ہیں جن کے عدالتوں میں کیس چلتے ہیں, اور ان عدالتوں میں بعض اوقات خواتین کو گواہی کے لیے بلایا جاتا ہے کہ آ کر عدالت میں گواہی دے, یا تھانے میں کوئی خاتون آئے فقط آ کر گواہی دے, سائن کرنے کے لیے آئے, کیا کہتا ہے؟ جا کر پولیس سے بھی کہتا ہے کہ ہم با عزت لوگ ہیں, آج تک ہماری خواتین تھانے میں نہیں آئی ہیں. ہماری خواتین آج تک عدالتوں میں نہیں آئی ہیں. خدا را کوئی اور راستہ نکالو, ایسا فارم مجھے دے دو, میں گھر سے دستخط کروا کے لے آؤں گا. ہم با عزت لوگ ہیں, ہماری خواتین عدالتوں میں نہیں آیا کرتی, تھانوں میں نہیں آیا کرتی. اے عزت دارو, عزت مندو, جن کے طفیل یہ عزت ملی ہے, یہ عزت انہوں نے کہاں دی ہے تمہارے لیے؟ وہ بیویاں وہ ہماری بیویوں کی طرح نہیں تھیں, وہ حیا کے مجسمے, وہ عفت کے پتلے, وہ درباروں کے قابل نہیں تھی, وہ بازاروں کے قابل نہیں تھی. کہیں کس لیے گئیں بیبیاں وہاں پر؟ اس لیے گئیں کہ حسینیت کو بچا سکیں. بچا دیا. یہ حسینیت امانت ہے, میرے پاس اور آپ کے پاس امانت ہے, یہ اگلی نسلوں کی امانت ہے. امانت داروں کی طرح اس امانت کو بچاؤ, اس امانت کو اگلی نسلوں کے سپرد کرو. نہ بموں سے ڈرنا, نہ دھماکوں سے ڈرنا, نہ خوف دل میں آئے, کسی چیز سے ہراس نہیں لینا. انشاءاللہ جو توفیق نصیب ہوئی ہے, اگر یہ توفیق خدا ون تبارک و تعالیٰ نے برقرار رکھی اور آپ کی خدمت میں آئندہ لیالی میں, کہ خدا آپ کو بھی اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے انشاءاللہ, اگر حیات و زندگی رہی اور ان شعبوں میں آپ کی خدمت میں توفیق جاری رہی, یہی موضوع آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے, پیغام کربلا. اور سب سے بڑا پیغام کربلا کا جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے, پیغام اخوت, پیغام وحدت. وحدت پیغام کربلا, ایک پیغام. کربلا کے بہت پیغام ہیں. اے کاش کوئی ایسا ادارہ ہوتا, کوئی ایسی براڈ کاسٹ کمپنی ہوتی, جیسے آج دیکھتے ہیں نا بابا قوم کے جملے پی ٹی وی میں روزانہ, بابا قوم نے فرمایا, بابا قوم نے فرمایا, لیکن اس بابا قوم کے فرمان پہ کوئی کان نہیں درتا, نہیں درتا. اے کاش ایک وقت ایسا آ جائے, یہ مملکت ایسی مملکت ہو جائے. ایران میں ایسی ہی مملکت ہے. خدا کا لطف کربلا کے طفیل شامل حال ہوا. اگر خبریں بھی ہوتی ہیں تو پیچھے کیا لکھا ہوتا ہے؟ قال حسین ابن علی, حسین ابن علی نے فرمایا. اے کاش ہمیں بھی اتنی توفیق نصیب ہو جائے کہ ایک دن ایسا آ جائے کہ سید الشہداء نے عمر بھر جو کچھ فرمایا, بلکہ خصوصیت کے ساتھ مدینے سے کربلا تک جو کچھ فرمایا, بلکہ اس سے بھی زیادہ بہتر کہوں کہ مدینے سے لے کر عصر عاشور تک جو کچھ فرمایا, ہر روز ایک جملہ یہ آ جائے کہ ابو الاحرار نے یہ فرمایا، آزادوں کے امام نے یہ فرمایا، بہادروں کے مولا نے یہ فرمایا، شجاعتوں کے پیکر نے یہ فرمایا، تاکہ یہ قوم آج اس طرح سے بزدل نہ ہو گئی ہوتی. بہت پیغام ہے، مدینہ سے کربلا تک کا پیغام، قدم قدم پہ سید الشہداء نے پیغام دیے ہیں. نقش دین مدینہ سے کربلا تک، اگر دین جستجو کرنا ہے مدینہ سے کربلا تک ملے گا. سفر کرو، کس کے ہمراہ سفر کرو؟ اپنے مولا کے ہمراہ سفر کرو. ابھی کاروان بناتے ہیں، کربلا جاتے ہیں، زیارت کر کے آتے ہیں، فقط مزاروں کی اور قبروں کی زیارت کر کے آ جاتے ہیں. میں آپ سے یہ عرض کروں گا اور راستہ بھی عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ ایک کاروان بناؤ، اور اس کاروان میں آپ کسی ٹرانسپورٹر کی قیادت میں نہ، کسی مولانا کی قیادت میں نہ، بلکہ خود حسین ابن علی کی قیادت میں کربلا جاؤ. مدینے سے کربلا کا سفر کرو. کیسے کریں آخر؟ ہمیں نہ اس میں تمہارا پیسہ لگے گا، نہ اس میں وقت لگے گا، فقط اپنے دل کو حسین ابن علی کے ہمراہ کر لو، اور آؤ پیغام حسین حسین کی زبان سے سنو کہ مدینے سے لے کر کربلا کے عاشور کی عصر تک آپ کے مولا نے کیا فرمایا، قدم قدم پہ کیا فرمایا. گزشتہ سالوں میں میں نے دو خطبے سید الشہداء علیہ السلام کے عرض کیے مومنین کی خدمت میں. سب سے پہلا خطبہ جو اس آغاز ماجرا جب شروع ہوا، بیعت کے لیے امام علیہ السلام کو جب گورنر نے بلایا اپنے دفتر میں، حسینیت کس چیز کا نام ہے؟ حسینیت سیکھیں، خود حسین سے حسینیت سیکھیں. یہ میں عرض کر چکا ہوں پہلے بھی مومنین کی خدمت میں کہ حسینیت، حسین کے نام پر جو ہم کرتے ہیں اس کا نام حسینیت نہیں ہے، بلکہ جو کچھ حسین نے کیا اس کا نام حسینیت ہے. جو کچھ حسین نے کیا اس کا نام حسینیت ہے. بعض لوگ ہیں کچھ چیزیں لگا لیتے ہیں، پہن لیتے ہیں، کہتے ہیں یہ سنت سید ساجدین ہے. ایک مومن جوان تھے، کہنے لگے یہ سنت سید ساجدین ہے. میں نے کہا سنت سید ساجدین وہ نہیں ہے جو دشمن نے سید ساجدین کے ساتھ کیا، سید ساجدین کی سنت وہ ہے جو سید ساجدین نے دشمن کے ساتھ کیا. تجھے پتا ہے کہ سید ساجدین نے دشمن کا کیا کیا؟ کیا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا؟ سید ساجدین نے یزید کو پائمال کر کے رکھ دیا، یزیدیت کو پائمال کر کے رکھ دیا. اگر چاہتے ہو اپنے مولا کی سنت پر عمل کرو تو ویسا کرو جیسے آپ کے مولا نے یزید کے ساتھ کیا. ایک اشارہ کرتا چلوں، جب شام میں سید ساجدین نے خطبہ دینا شروع کیا، یزید نے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ آ کر اذان دے دے. روکنا چاہا، خلل ڈالنا چاہا. اس خطبے سے پہلے شان نزول خطبہ یہ تھا کہ جناب سیدہ ثانیہ زہرا نے اس دربار کے اندر ایسا خطبہ بیان فرمایا کہ یزید کے سارے ہیلوں پہ پانی پھر گیا. اس نے ایک پیشاور خطیب کو جو درباری تھا، سرکاری تھا، خریدا ہوا تھا، پیڈ تھا، اس پیڈ کو بلا کر ممبر پہ بٹھایا اور کہا کہ خطبہ دو. اس نے خطبہ دینا شروع کیا اور حمد شروع کی کہ حمد ہے اس خدا کی جس نے یزید کو عزت دی اور یزید کے دشمنوں کو ذلیل کیا. جب یہ اس درباری اور سرکاری کے منہ سے یہ ناپاک جملہ نکلا تو سید الساجدین نے وہ گردن جو توک سے جھکی ہوئی تھی ایک دفعہ گردن کو اٹھا کر، سنت سید ساجدین بتا رہا ہوں کہ اگر سنت مولا پر عمل کرنا چاہتے ہو، بسم اللہ، یہ سنت مولا ہے آپ کی کہ جب بھی کوئی سرکاری، کوئی درباری کسی ممبر پہ آ کر دین کے خلاف بولنا چاہے اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ، اگر توک گلے میں پڑا ہوا ہے تو اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ. سید ساجدین نے کیا فرمایا؟ اے درباری مولا، اے سرکاری مولا، تو مخلوق کی خوشنودی کے لیے خالق کو ناراض کر رہا ہے. خبردار، زبان کو بند کر لے، میں تجھے بولنے نہیں دوں گا. مولا کیا کہنا چاہتے تھے؟ کہ اگر تمہارے ہاتھوں میں بیڑیاں بھی پڑی ہوئی ہیں تو تمہاری زبان پہ تالا نہیں ہونا چاہیے. یزیدیوں نے درباری اور سرکاری بہت پالے ہوئے ہیں، سنت مولا یہ ہے، اس سنت پہ عمل کریں. جوان اس پر عمل کریں، مومنین اس پر عمل کریں. درباریوں اور سرکاریوں کو نہ آنے دیں. اور پھر سید حسین ابن علی ابن حسین نے کیا فرمایا, یزید سے کہا اے یزید اب مجھے بھی ان لکڑیوں پر چڑھ کے کچھ بولنے کی اجازت دو. امام نے نہیں فرمایا اس ممبر پر. کیوں کہا لکڑیاں؟ اس لیے کہ جس ممبر پر بیٹھ کر خدا کی معصیت کی جائے, امام فرماتے ہیں یہ لکڑیاں ہیں, یہ ممبر نہیں ہو سکتا, یہ یزیدی ہے, یہ حسینی نہیں ہو سکتا. حسینیت یہ نہیں کہ ہم حسینیت کے نام, حسین کے نام پر ہم خود کچھ کریں. میرا جی چاہتا ہے میں کچھ کام کروں, یہ کہوں یہ حسینیت ہے. میرا جی چاہتا ہے میں ایک مثلا پکا کے کوئی چیز کھلا دوں, اب ٹھیک ہے مومنین کو اطعام کرنا چاہیے, لیکن حسین ابن علی کے نام پر دیگیں پکا کے کھا لینے کو حسینیت نہیں کہتے. حسین ابن علی کے نام پر مجلس پڑھ کے پیسے جیب میں ٹھوس لینے کو حسینیت نہیں کہتے. حسین ابن علی کے نام پر مفادات دنیاوی حاصل کرنے کو حسینیت نہیں کہتے. حسینیت کس چیز کا نام ہے؟ او مدینے سے کربلا تک حسین کے ہمراہ چلو, پتہ چل جائے گا حسینیت کس چیز کا نام ہے. مومنین کرام, یہ زمانہ یزیدیت کا زمانہ ہے. یزیدیت کا توڑ فقط حسینیت ہے. حسینیت کے بغیر یزیدیت کو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا, اور حسینیت انہی مجالس میں بیان ہونی چاہیے. حسینیت انہی مجالس سے دنیا کے کانوں تک پہنچنی چاہیے. پاکستان بچے گا تو حسینیت کے ذریعے بچے گا. پاکستان کو آج شدید خطرہ ہے. آخری امید پاکستان کی حسینیت ہے. حسینیت سے بچے گا. دو خطبے میں پہلے عرض کر چکا ترتیب سے, پہلا خطبہ جو ولید کے دربار میں, گورنر کے دربار میں جا کر سیکھو. ہمیں بھی بلاتے ہیں درباروں میں, آفس میں بلاتے ہیں, وہاں جا کر کیسے بولو. او حسین ابن علی سے دفتروں میں جانا سیکھو, سرکاریوں اور درباریوں سے بات کرنے کا اندازہ سیکھو. پوچھا جا کر کیوں بلایا؟ کہا اس لیے کہ شام سے خط آیا ہے, ابھی ہمیں بلاتے ہیں, جی محرم آ گیا ہے, آؤ ہمارے آفس میں آ جاؤ. آفس میں بلا کے کیا کہتے ہیں؟ ملکی حالات خراب ہیں, یہ ہیں وہ ہیں, آپ مجلس بھی نہیں کرو, جلوس بھی نہیں نکالو, اور یہ بھی نہ کرو, فلاں عالم کو بھی نہ بلاؤ, فلاں ذاکر کو نہ بلاؤ, اس خطیب کو نہ بلاؤ. وہ پھر کیا کہتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے آپ جو کچھ کہیں. سینے پہ ہاتھ رکھتے ہیں, ان کے ہاتھ پہ بوسا بھی دیتے ہیں, پھر واپس آ کر کہتے بھی ہیں جی ہماری آج ملاقات ہوئی ہے, سب کو آ کر بیان بھی کرتے ہیں. اگر حسینیت کی مجلس ہے تو آفس میں جانے کا طریقہ بھی حسین ابن علی سے سیکھو. کب بیعت کرو؟ کس کی بیعت کروں؟ تجھے پتا ہے تو کس کی بیعت کا مطالبہ کس سے کر رہا ہے؟ اپنا تعارف کروایا کہ میں کون ہوں. ان اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ, تجھے معلوم ہے میں کون ہوں؟ میں نبوت کے خاندان کا پروردہ ہوں, میں معدن رحمت خدا ہوں, میں ملائکہ کے محل نزول ہوں. تو مجھے کہتا ہے میں اس کی بیعت کروں؟ کس کی بیعت کروں؟ و یزید رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحرم مثلی لا مثلے. اور وہ کون ہے؟ وہ ایک فاسق, وہ ایک فاجر, وہ شراب خار, اور وہ زانی, اور وہ مولن بالفس, مجھ جیسا کبھی بھی اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. دوسرا خطبہ ایک اور درباری سرکاری وہاں پر موجود مشاور مروان, یہ اس ولید کے دربار میں بیٹھا ہوا تھا. اس نے ولید کو کہا کہ آج اگر حسین تیرے ہاتھ سے نکل گئے پھر کبھی حسین پہ قابو نہیں پا سکو گے, حسین کنٹرول سے باہر ہے تمہارے. دوسرے دن یہ حسین ابن علی کو ملا مدینے کے اندر ایک گلی میں, اور کہا کہ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ بیعت کر لیں. بیعت نہ کرنا بڑا مہنگا پڑے گا. سید الشہداء نے اس کو خطاب کیا, یا ابن الزرقاء, اے ناپاک عورت کے بیٹے, یا ابن الزرقاء, اے ناپاک عورت کے بیٹے, تجھے پتا ہے تو کیا کہہ رہا ہے اور کس سے کہہ رہا ہے؟ کہا کہ اگر آپ نے بیعت نہ کی تو موت آپ کے انتظار میں ہے. کیا فرمایا؟ اے ناپاک عورت کے بیٹے, تو مجھے موت سے ڈراتا ہے, تو مجھے موت سے ڈراتا ہے. موت تو ہماری گمشدہ چیز ہے, موت تو ہماری آرزو ہے, موت کی تلاش میں تو ہم نکلتے ہیں, ہم تو شہادت کی آرزو مند ہیں, تو مجھے موت سے ڈراتا ہے. کہا تو جیسا ملعون, ملعون مشورہ ہی دے سکتا ہے, یہ پلید باتیں کسی پلید منہ سے نکل سکتی ہیں. جو بھی آپ کو کہے حسین ابن علی سے سیکھو. جب اس قسم کے خیرخواہ ہمدرد آ جاتے ہیں, بعض پیدا ہو جاتے ہیں, مروان جیسے خیرخواہ اور ہمدرد, ہمدردی کر رہا تھا سید الشہداء کے ساتھ. مروانی ہمدردیوں کو سمجھو. مروانی ہمدردیاں کیا ہیں؟ جو کہتی ہیں یزیدیوں کے ہاتھ پہ جا کر بیعت کر لو, یزیدیوں کے ہاتھ پہ سامنے جا کر جھک جاؤ. حسین ابن علی کا جواب ان مروانیوں کو دیا کریں. کیا جواب دیا کریں؟ کہ اے ناپاک ماؤں کے بیٹو, تم ہمیں یہ مشورہ دیتے ہو کہ ہم یزید کے سامنے جا کر جھک جائیں, ہم یزید کے سامنے جا کر جھک جائیں. آج دنیا ساری حیران ہے کہ شیطانی طاقتیں آج کا یزید زمان ادھر بیٹھ کر, یہاں سے 20,000 کلومیٹر دور بیٹھ کر ایک بات کرتا ہے, ساری دنیا لرز جاتی ہے, فوجی و غیر فوجی لرز جاتا ہے. لیکن ایک چھوٹے سے قد کا رئیس جمہور پریزیڈنٹ ہے, وہ نہیں ڈرتا, وہ نہیں ڈرتا. ساری دنیا حیران ہے کہ آج بڑے بڑے قداور ڈر جاتے ہیں, یہ چھوٹا سا صدر مملکت کیوں نہیں ڈرتا؟ اس لیے کہ یہ قد میں بہت چھوٹا ہے, روح میں بہت بڑا ہے. اس کی روح حسین ابن علی سے کربلا میں ملی ہوئی ہے. یزیدیوں کو جواب دینے کا ڈھنگ سیکھتا ہے. جب یزیدی ادھر سے دھمکی دیتا ہے تو اس کو حسین ابن علی کی زبان میں جواب دیتا ہے کہ اے ناپاک ماؤں کے بیٹو, خبردار ہماری طرف نگاہ نہ کرنا.
اصول بیچ کے مسند خریدنے والوں, اصول بیچ کے مسند خریدنے والوں, نگاہ اہل وفا میں بہت حقیر ہو تم. دین کا پاس تمہیں تھا نہ ہو سکے گا کبھی, تم اپنے حرص کے بندے ہو, بے ضمیر ہو تم.
حسین ابن علی سے سیکھو. اقبال کا بھی یہی کہنا ہے, از حسین آموز. اگر دین سیکھنا ہے کس سے سیکھو؟ حسین ابن علی سے سیکھو. خانقاہوں میں دین سمجھ میں نہیں آئے گا, شبیر کے مکتب میں آ جاؤ. حسینیت سیکھ لو. حسینیت کس چیز کا نام ہے؟ حسینیت جو کچھ حسین ابن علی نے کیا. حسین ابن علی کا تیسرا خطبہ آپ کی خدمت میں سرنامہ سخن قرار دیا ہے. اس میں فرماتے ہیں, السلام علیک یا رسول اللہ. قبر نبی پر حاضر ہوئے مدینہ میں اور فرمایا, اے رسول خدا آپ پر درود ہو. انا الحسین ابن فاطمہ. اے رسول اسلام, اے رسول خدا, میں آپ کی بیٹی فاطمہ کا بیٹا آیا ہوں. انا فرخک وابن فرختک. میں آپ کی اولاد کی اولاد ہوں, آپ کی بیٹی کا بیٹا ہوں. وصبتک فی الخلف الذی خلفت علی امتک. میں آپ کا وہ نواسا ہوں جو آپ امت کے لیے حجت کے طور پر مقرر کر گئے تھے. اے رسول خدا آج اس لیے حاضر ہوا ہوں. فشہد علیہم یا نبی اللہ. اے نبی خدا گواہ رہنا, نبی خدا گواہ رہنا. انہم قد خزلونی. ان لوگوں نے مجھے تنہا چھوڑ دیا ہے. وزیعونی. ان لوگوں نے مجھے تنہا چھوڑ دیا, دشمنوں کے نرغے میں قرار دیا. وَأَنَّهُمْ لَمْ يَحْفِظُونِي. انہوں نے میری قدر نہیں جانی, مجھے نہیں بچایا. وَهَذَا الشَّكْوَى إِلَيْكَ حَتَّى أَلْقَاكَ. اور میرا یہ شکوہ رہے گا جب تک کہ آپ سے آ کر نہ مل جاؤں. امت کا شکوہ حسین ابن علی نے کیا رسول کی بارگاہ میں جا کر. پیغام ہے سید الشہداء کا, ہر ہر جملہ سید الشہداء کا پیغام ہے. ادب کے ساتھ آئے ہو, خدا آپ کو با ادبوں میں قرار دے انشاءاللہ. اور جتنا زیادہ ادب زیادہ ہوگا مقصد زیادہ سمجھو گے.
مقصد حسین حسینیت ہے، حسینیت حسین کے کلمات میں ہے، جملوں میں ہے. انشاءاللہ خدا و تعالیٰ سے توفیق ہے، دعا ہے کہ پروردگارہ توفیق عطا فرما کہ ہم حسینیت کو ان ایام عظام میں سمجھنے کے قابل ہو جائیں اور حسینیت پر عمل کرنے کے قابل ہو جائیں. جب حسین ابن علی روضہ رسول پر حاضر ہوئے، سخت مرحلہ کربلا کے سفر میں ایک یہ بھی تھا، روایات میں لکھا ہے کہ اہل بیت کے لیے چار ودا بہت دشوار ودا تھے، چار ودا بہت سخت تھے. پہلا ودا روضہ رسول سے اور روضہ حضرت زہرا سے ودا کرنا، مدینے کو چھوڑ کر جانا. دوسرا ودا حسین ابن علی کا اپنی بہنوں سے ودا کر کے مقتل میں جانا، بڑا سخت ودا تھا. تیسرا ودا بیبیوں کا اسارت کی حالت میں لاشوں کو ودا کر کے شام کی طرف جانا. اور چوتھا ودا دوبارہ بیبیوں کو آ کر قبر حسین ابن علی سے ودا کر کے مدینہ کی طرف آنا. یہ چار ودا بڑے سخت تھے. حسین ابن علی حاضر ہوئے روضہ رسول پر، جا کر عرض کیا، السلام علیک یا رسول اللہ، اے رسول خدا آپ پر درود ہو، آپ پر سلام ہو. فرمایا میں آپ کا بیٹا ہوں، میں آپ کی بیٹی کا بیٹا ہوں، ودا کرنے آیا ہوں اور یہ بتانے آیا ہوں کہ میں تنہا نہیں جا رہا، میں آپ کی بیٹیوں کو بھی ساتھ لے کر جا رہا ہوں. اے رسول خدا میں آپ کی بیٹیوں کو بھی لے کر جا رہا ہوں. قبر اطہر حضرت زہرا پر حاضر ہوئے، بہت دشوار تھا یہ ودا کرنا، حاضر ہو کر گریا کیا، آؤ بکا کی، دیر تک روتے رہے سید الشہداء. شاید اجازت لے رہے ہوں گے، اے اماں اجازت دے دیں میں ثانی زہرا کو ساتھ لے جاؤں، اے اماں اجازت دے دیں میں آپ کی بیٹیوں کو ساتھ لے جاؤں. اماں حسین تنہا ہو گئے. فرمایا اے رسول خدا امت نے مجھے تنہا چھوڑ دیا، خزلونی، مجھے تنہا چھوڑ دیا. آپ زیارت ناموں میں ایک جملہ پڑھتے ہیں سید الشہداء کے بارے میں، السلام علیکا ایوہ الوتر الموتور، اے وتر موتور تجھ پر سلام ہو. کبھی غور کیا ہے وتر موتور کے معنی کیا ہے؟ وتر موتور اے تنہا، اے تنہا جس کا کوئی بھی نہ ہو. اماں میرا کوئی بھی نہیں رہا، مجھے آپ کی بیٹیوں کی ضرورت ہے. اور شاید جب قبر زہرا پہ اتنا زیادہ رک کر رونے کی وجہ یہ بھی تھی کہ شاید وہ دن یاد آ گیا ہوگا کہ جس دن مدینے کے اندر حضرت زہرا کے دروازے سے شعلے اٹھ رہے تھے، شعلے اٹھ رہے تھے. بیا حسن کی قبر پر حاضر ہوئے، ودا چاہی، وہاں پر سلام کیا، درود کیا. یہ ودا بہت سارے موقعوں پر ہوئی. مجھے وہ امیر المومنین علیہ السلام کی ودا یاد آتی ہے کہ جب حضرت سیدہ کو قبر میں اتارا، حضرت زہرا کو قبر میں اتار کر ہاتھوں سے مٹی کو جھاڑ کر علی نے روضہ رسول کی طرف رخ کیا تو یہی جملے کہے، السلام علیک یا رسول اللہ، اے رسول خدا آپ پر سلام ہو. لقد ردت الودیا، علی فرماتے ہیں اے رسول امانت لوٹا رہا ہوں، امانت لوٹانے آیا ہوں. یہ امانت لوٹانے کا جملہ کیا بتاتا ہے؟ یہ جملہ اس نقطے کی طرف اشارہ ہے کہ جب حضرت علی کی حضرت زہرا سے شادی ہوئی تھی، رسول اللہ نے زہرا کا ہاتھ پکڑ کر علی کے ہاتھ میں دیا اور کیا فرمایا تھا، علی اسے صرف میری بیٹی نہ سمجھنا، یہ اللہ کی امانت ہے، علی آپ کو امین بنا رہا ہو. علی کو وہ جملہ یاد آ گیا کہ اللہ کی امانت مجھے سونپی تھی، آج امانت لوٹانے آیا ہوں، لیکن رسول اللہ مجھے معاف کر دے، جس دن یہ امانت میں نے لی تھی اس کا پہلو ٹھیک تھا، اس کا پہلو صحیح تھا، لیکن آج جب امانت لوٹانے آیا ہوں علی شرمندہ ہے، امانت کا پہلو ٹوٹا ہوا ہے. کیسے ٹوٹ گیا؟
علی فرماتے ہیں یہ میں بیان نہیں کر سکتا، بس یہ آپ کی صاحبزادی بیان کر دی گی کہ کیسے یہ پہلو ٹوٹ گیا۔ حضرت زہرا کس پہلو کے ساتھ رسول اللہ کے جوار میں دفن ہو گئی۔ امیر المومنین 25 سال بعد کوفہ میں، مسجد کوفہ میں دیکھا کچھ لوگوں کو مسجد کوفہ میں رو رہے ہیں۔ مولا نے آ کر پوچھا مومنوں روتے کیوں ہو؟ ہر ایک نے اپنا درد بیان کیا، اپنا دکھ بیان کیا۔ علی نے کہا مرد ان دکھوں پہ نہیں رویا کرتے، مرد ان مسائل پہ نہیں رویا کرتے۔ مومن پوچھتے ہیں مولا پھر بتائیں مرد کہاں پہ رویا کریں؟ کہا مرد اس غم پہ روتے ہیں جو علی کے سینے میں ہے۔ کہا مولا بتائیے کیا غم ہے آپ کے سینے میں؟ فرمایا کیا غم ہے میں بتا نہیں سکتا، ایک ایسا غم ہے، غم سرمدی ہے میرا، غم دہری ہے میرا، میں کسی کو یہ غم بتا نہیں سکتا۔ التجا کرنے لگے مولا بتائیے کیا غم ہے جو ہمارے مولا کو رلا رہا ہے؟ کہا 25 سال سے خلوتوں میں روتا ہوں، جلوتوں میں روتا ہوں، جب وہ منظر یاد آ جاتا ہے مجھے میں روتا ہی رہتا ہوں۔ کہا مولا کون سا منظر ہے؟ کہا کہ جب میں حضرت زہرا کو غسل دے رہا تھا تو میں متوجہ ہوا کہ زہرا کا پہلو زخمی ہے۔ ایک دفعہ علی کی چیخ نکلی، زوجہ نبی فرماتی ہے علی زہرا علی، بیویوں پہ رویا نہیں کرتے۔ علی روتے ہوئے آ کر کیا کہتے ہیں، اے ام المومنین ذرا آ کر پہلو زہرا کو دیکھیے، مجھے بھی متوجہ نہیں ہونے دیا، مجھے بھی معلوم نہیں ہونے دیا۔ اور پھر یہی روزہ رسول ہے۔ ایک دن بنت زہرا شام کا سفر ختم کر کے آتی ہے، لوگوں سے کہتی ہے لوگوں روزہ رسول سے ذرا باہر نکل جاؤ، مجھے اپنے جد سے کچھ کلام کرنی ہے۔ لوگ کہتے ہیں بی بی ہم بھی تو سن لیں کہ کیا فرماتی ہیں۔ کہا نہ لوگوں آپ کے سننے کی باتیں نہیں ہیں، میں صرف اپنی جد کو سنا سکتی ہوں۔ اور جب روزہ رسول سے لوگ چلے گئے، بی بی اپنے بازوؤں کو آگے کر کے کیا فرماتی ہیں، یا جدنا یہ جو بازوؤں پہ نیلے زخم ہیں یہ رسیوں کے نشان ہیں، مجھے کربلا سے باندھ کے شام لے جایا گیا۔ اے رسول اللہ، اے جدنا میں شرمسار ہوں، میں اپنی پشت نہیں دکھا سکتی، میں حیا مانے ہیں میرے، اگر مقدور ہوتا میں اپنی پیٹھ دکھا سکتی، میری پیٹھ کوڑوں سے سیاہ ہو گئی ہے، مجھے کربلا سے شام تک تازیانے مارے گئے۔
اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب۔ اللہم بحق اسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما۔ مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان میں رہنے والے تمام مومنین تمام انسانوں کی حفاظت فرما، پاکستان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، اس ملت کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما، تفرقہ ڈالنے والوں کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ اس وقت عالم اسلام پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، تمام مسلمین کو اس ظلم و ستم سے محفوظ فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد حزب اللہ لبنان کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر انقلاب اسلام کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، بالخصوص شہداء کے لیے، و بالخاص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ۔
کربلا کو صدیاں گزری آج بالکل دور نیا لیکن اے اس دور کے انسان جاگ ذرا اور سو ذرا عرض بلا کیا ختم ہوئی عاشورا بھی کیا ختم ہوا عرض و سما میں گونج رہی ہے